يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوا إرشاد الصديق إليك صاحب الإيمان اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. یہ پہلا جملہ کہ اتقوا اللہ, اس کا عام ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو, یعنی اتقوا کا ترجمہ ڈرنے کے ساتھ کیا جاتا ہے. مگر جب اس کے دوسرے محل پر ان لفظوں کو دیکھتے ہیں جو اسی سے ملتی جلتی ہیں تو وہ ترجمے مختلف ہمارے سامنے آتے ہیں. پھر بھی ڈرنے کے ساتھ ترجمہ اس کا نہیں ہوتا. مثلا یہ اتقو پہلے امر ہے جس کا ہم نے ترجمہ کیا تھا ڈرو, مگر اب اسی کے ہم مانے یعنی اسی لفظ کا اس میں فاعل ہے, اس کی جمع کیا ہے, ہدن للمتقین الذین يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. یہ قرآن ہدایت ہے ان متقین کے لیے. تو یہ متقین وہی چیز ہے جو وہاں اتقبو تھا, وہی یہاں متقین کی لفظ ہے, اس میں فاعل کی جمع ہے. تو اب اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا جاتا کہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. اتقو کا ترجمہ اگر تاکہ اللہ سے ڈرو تو پھر ہدن للمتقین کا ترجمہ ہونا چاہیے کہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. مگر یہاں لفظ بدل جاتی ہے, یہ آتا ہے کہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. تو اب متقین کا ترجمہ اگر پرہیزگار ہے تو پھر تقو کے معنی ہیں پرہیزگاری اختیار کرو. مگر اب اس کے ساتھ تقو کے اللہ کی لفظ جو ہے تو اردو نہیں بنتی, یعنی اللہ کی لفظ مفعول ہے. تو اب پرہیزگاری اختیار کرو, اب اللہ کا جو اس سے کیوں کر لگے, اللہ سے پرہیزگاری اختیار کرو. تو اس لیے وہاں پرہیزگاری نہیں لائی جاتی, وہ ڈرو ڈرو لایا جاتا ہے تاکہ اللہ کے ساتھ اس لفظ کا ربط قائم ہو سکے. پرہیزگاری سے وہاں تو چونکہ بس متقین تھا, اس کا کوئی متعلق نہیں تھا, اس لیے وہاں پرہیزگار بن گیا. اب یہاں اتقو میں وہ مطالبہ ہے کہ اللہ سے کیا کرو, پرہیزگاری اختیار کرو یا پرہیز کرو اللہ سے, کیا مطلب. تو اب وہ وہاں پرہیزگار کے ساتھ ترجمہ تھا, اور یہاں اللہ سے ڈرو ترجمہ ہو گیا. اور اب یہی لفظیں جو ہیں یہ جس نے یہ قاف اور یہ آیا ہے تقو جس سے ہوا, متقین جس سے ہوا, اسی سے تو تقویٰ ہے. اور اب تقویٰ کے معنی خیر پرہیزگاری ہو جاتے ہیں. ابو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت اس کی ہے جو سب سے زیادہ جو اتقا ہو. تو اب اتقا کیا ہے, زیادہ ڈرنے والا ہو یا زیادہ پرہیز کرنے والا ہو. تو وہاں لفظ میں بہت بدل بدل کے ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ عزت اس کی ہے جو سب سے زیادہ فرشناس ہو, سب سے زیادہ عزت اس کی ہے جو سب سے زیادہ فرائض کا ادا کرنے والا ہو. معلوم ہوتا کہ ایک عربی لفظ ہے, اس کا ترجمہ بنتا نہیں, یعنی ترجمے کا خواب پریشان ہو رہا ہے اور کوئی ایک متعین ترجمہ ہر محل پر اس کا نہیں ہوتا. ایک لفظ کا ترجمہ تو ہونا مشکل ہوتا ہے اور پھر قرآن کافی ہو جائے گا. صلوات بھیجیے بلند. پھر بلند آباد سے بولو. اب میں جب اور عرب کے محاورات دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ ڈرنا اس کا صحیح ترجمہ اور نہ وہ پرہیز کرنا اس کا صحیح ترجمہ. ان الفاظ ان استعمال کے جو مقامات ہیں جس طرح سے استعمال ہوتا ہے اس سے معنی اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے بچنا, بچنا. اب اس کے لیے کوئی عربی کا طالب علم اگر مجھ سے بات کرے تو میں عربی اشعار کے شواہد اس کے سامنے پڑھوں. اب ظاہر ہے کہ اس مجمع میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر میں وہ اشعار عرب پڑھوں جس میں کہ یہ مفہوم ہے. تو کسی چیز سے کسی ذریعے سے بچاؤ کرنا, یہ معنی ہوتے ہیں. اسی لیے اس سے وقایہ کی لفظ بھی آتی ہے, وقایہ جو بچاؤ کا ذریعہ ہو اس کو وقایہ کہتے ہیں. تو اس بنا پر کبھی کبھی میں نے متقین کا ترجمہ کیا ہے کہ ہدایت ہے فکر نجات رکھنے والوں کے لیے, یعنی آخرت کے جو برے نتائج ہیں عذاب کی صورت میں ان سے بچاؤ کی فکر, یہ تقویٰ ہے. اب وہ معیار نظر کے اعتبار سے اس میں محل بدل جائے گا. جو سزا کے خوف سے متاثر ہوتا ہے اس کے لیے سزا سے بچاؤ کی فکر, اور جو اتنا بلند نظر ہے کہ اس کو سزا کا کی فکر نہیں ہے, ناراضگی کی مولا کے فکر ہے, تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس کی ناراضگی سے بچاؤ کی فکر. اور اب اتق اللہ کے معنی ہے اس کی ناراضگی سے بچو. صلوات بھیجیے بھجن. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کے اب اس کے اس مفہوم کو سامنے رکھ کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ تم اللہ کی ناراضگی سے بچو, اللہ کے غضب سے بچو, اور اس کا لازمی نتیجہ ہے اللہ کی طرف کی سزا سے بچو. اور اب یہ جو کہا گیا کہ ہدن للمتقین ہدایت ہے متقین کے لیے, جس کا ترجمہ ہم کر رہے تھے ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے, مطلب یہ ہے کہ جن کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے وہ آ کے قرآن میں غور کیوں کریں گے. یہ اترا تو سب کے لیے ہے مگر اس سے صحیح فائدہ اٹھائیں گے وہی جو فکر نجات رکھتے ہیں. صلوات بھیجیے بھلے. پھر بلند آواز سے بولے. اب یہ متقین کی لفظ کہی گی تھی ہدن للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. اب قرآن مجید نے کہنا شروع کیا کہ کون متقین، ہدن للمتقین الذین، سب سے پہلے یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بیقیمون الصلاۃ، اور نماز کو وہ یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، جو ہم نے اس کو عطا کیا ہے اس میں سے خیرات کرتے ہیں. اور پھر ایک سلسلہ شروع ہوا اور صاف کا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل ہوا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ لوگ راہ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو اب یہ جو کہا گیا کہ ہدایت ہے ان متقین کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ان متقین کے لیے صفت دو طرح کی ہوتی ہے. یہ صفت ہوتی ہے جو دائرے کو محدود بناتی ہے. مثلا ایسے معالج کا علاج کرو جو تجربہ کار ہو. یہ وصف جو ہے جو تجربہ کار ہو، اس کے معنی یہ ہے کہ جو تجربہ کار نہیں ہے، اناغی ہے، اس کا علاج نہ کرو. تو اسے قید احترازی کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے چیز کو الگ کرنے کے لیے یہ قید لگتی ہے، دائرے کو محدود بنانے کے لیے اس کو قید احترازی کہتے ہیں. تو یہاں جو یہ صفتیں ہیں کہ ان متقین کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اگر اس طرح کی قید ہو تو اس کے معنی ہیں کہ متقین کچھ ایسے ہیں جو غیب پر ایمان نہیں رکھتے، مگر ہیں متقین. متقین ایک وہ ہیں جو غیب پر ایمان نہیں رکھتے مگر ہیں متقین. تو وہ ہیں تو متقین مگر قرآن سے انہیں فائدہ نہیں پہنچتا، نتیجہ تو یہی ہوگا. اب اسے کوئی اپنے مطلب کی بات سمجھے کہ صاحب ہاں ہم ایسے ہی متقین ہیں جو غیب پر ایمان نہیں رکھتے، ہم سے غیب کا مطالبہ نہ کیجیے، ہیں تو ہم متقین. تو خیر اگر کوئی اسے مطلب کی بات اپنے سمجھے تو اب آگے بڑھئے کہ ہدایت ہے ان متقین کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو نماز قائم رکھتے ہیں، یعنی کچھ متقین ایسے ہیں جو نمازی سرے سے نہیں پڑھتے اور پھر بھی متقین ہیں. اب تو وہ غیب سے بے نیاز ہو کر متقین بننے والے ذرا سوچنے لگیں گے کہ پھر نماز بھی چھوڑیں، کیونکہ متقین ہونے میں تو کوئی کمی ہو بھی نہیں، ہم ویسے متقین بنے جو نماز نہیں پڑھتے. اب اسے کوئی طبقہ اپنے مطلب کی بات سمجھے جو نماز سے بے توجہی اختیار کرنا چاہتا ہے، وہ کہے کہ صاحب ہمیں متقین وہی سمجھیے کہ جو نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی ہمارے تقویٰ میں تو کمی نہیں ہے. تو اب آگے بڑھئے کہ مما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے عطا کیا اس میں سے خیرات کرتے ہیں. اب یہ محبت زر رکھنے والے اپنے مطلب کی بات سمجھیں کہ صاحب ٹھیک ہے وہ کچھ متقین ہیں جو خیرات کرتے ہیں، ہم وہ سے متقین ہیں جو پیسے کو عزیز رکھتے ہیں، لہذا خیرات نہیں کرتے، اب ہم سے مطالبہ نہ کیجیے. اچھا اب آگے بڑھئے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر اترا اور اس پر بھی جو پہلے اترا ہے، واہ, اس کے معنی ہے کہ کچھ متقین ایسے ہیں جو نہ آپ پر نازل شدہ چیز پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آپ کے پہلے جو کچھ نازل ہوا ہے, آدم سے لے کے خاتم تک جتنے انبیاء کے تعلیمات ہیں سب کے منکر ہیں, کسی پر ایمان نہیں رکھتے اور پھر بھی ہیں متقین. اور اس کے بعد آگے بڑھیے کہ وہ بالآخرت ہم یوقنون, اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں, یعنی کچھ متقین ہیں جو آخرت کا یقین بھی نہیں رکھتے اور پھر بھی متقین ہیں. تو اب اچھے متقین ہوئے کہ نہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں, نہ وہ نماز پڑھتے ہیں, نہ وہ خیرات دیتے ہیں, نہ وہ رسالت پر ایمان رکھتے ہیں, نہ وہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں, پھر بھی متقین ہیں. تو اب کسی کا بھی ضمیر اس کو گوارا کرے گا؟ ہر ایک سمجھے گا کہ نہیں یہ تو نہیں مفہوم ہو سکتا. تو اب معلوم ہوا کہ یہ قید ویسی نہیں ہے, یہ وصف ویسا نہیں ہے جو احتراضی ہو یعنی بچاؤ کا ہو. اس کے بھی معنی بچاؤ کے احتراض کے, دوسری چیز دوسری قسم سے بچنے کے لیے یہ نہیں. دوسری قید ہوتی ہے تشریحی, تشریحی قید کے یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو پہلے ایک مجمل لفظ ہے اور اب اس مجمل لفظ کے تفصیلات بیان ہو رہے ہیں, اسی کی تشریح کی جا رہی ہے. اس کی علمی مثال یہ ہے, معمولی ریاضی داں بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ الجسم الطویل العریض العمیق یحتاج الی المکان, جسم جو طول بھی رکھتا ہے, عرض بھی رکھتا ہے, گہرائی بھی رکھتا ہے, اسے بہرحال ٹھہرنے کے لیے کسی مکان کی کسی جگہ کی ضرورت ہے. اور تو اب جسم کہتے ہی اسے ہیں جس میں طول بھی ہو, عرض بھی ہو, عمق بھی ہو. اگر طول ہی طول ہے اور عرض نہیں ہے تو وہ خط ہے, جسم نہیں ہے. اگر طول اور عرض ہے لیکن مٹان گہرائی نہیں ہے تو وہ سطح ہے, جسم نہیں ہے. اگر طول عرض عمق کچھ بھی نہیں ہے تو وہ نقطہ ہے, نہ وہ خط ہے, نہ وہ سطح ہے, نہ جسم ہے. تو جسم ہے وہی کہ جس میں طول بھی ہو, عرض بھی ہو, اور عمق یعنی مٹان بھی ہو, گہرائی بھی اسے کہتے ہیں, مٹان بھی کہہ سکتے ہیں. یہ جب ہو تب وہ جسم ہے. تو جسم گویا ایک مجمل جو لفظ تھی, یہ اب طویل العریض جو طویل جو عریض جو عمیق, یہ جو ہے یہ جسم کے بیان کرنے کے لیے ہے کہ جسم یہ ہوتا ہے. اب دیکھیے کیا مطلب ہوتا ہے. اب یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہدن للمتقین, یہ قرآن ہے متقین کے لیے ہدایت. اب گویا متکلم قرآنی کہتا ہے کہ ہم سے پوچھو متقین کون ہوتے ہیں. صلوات دیجیے بلند. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ متقین کون ہوتے ہیں. متقین وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں. تمام اوصاف کا سرنامہ سب سے پہلا غیب پر ایمان ہے. جو غیب پر ایمان نہ رہتا ہو وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا, تو وہ متقین بھی نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد متقین وہ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہوں, متقین وہ ہیں جو خیرات بھی کرتے ہوں, متقین وہ ہیں جو ازل سے لے کے رہنمایان دین پر جو جو نازل ہوا ہے سب پر ایمان رکھتے ہوں, اور وہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہوں, یہ ہیں متقین. تو معلوم ہوا کہ یہ متقین کے تشریح ان الفاظ سے ہو رہی ہے. تو اب متقین کے معنی نہ ڈرنے والے ہوئے, متقین کے معنی نہ پرہیز کرنے والے ہوئے, متقین کے معنی ہوئے فکر نجات رکھنے والے. صلوات بھیجیے بولنا. سر بلند آواز سے کھولے اب وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ صاحبان ایمان اتقوا اللہ اب میری تشریح کے مطابق مطلب یہ ہوا کہ غضب الہی سے بچاؤ کی فکر رکھو غضب الہی سے بچنے کا سامان رکھو اب وہ جو عام ترجمہ ہے اللہ سے ڈرو یہ ڈرنے کی لفظ ہزار طریقے سے بہت ہمارے آپ کی زبانوں پر روزمرہ استعمال ہوا کرتی ہے کسی کو نصیحت کرنا بھی اس سے کہا خدا سے ڈرو کسی کی مذمت کرنا بھی کہا اسے خوف الہی بالکل نہیں ہے اللہ سے بالکل نہیں ڈرتا اور بہرحال لفظ بدل کے خوف کی لفظ کا استعمال بھی اللہ کی نسبت قرآن اور حدیث میں ہے حدیث میں خوف الہی یہ آپ کے زبان پر الفاظ ہیں معصومین کا خوف الہی کے واقعات بیان ہوتے ہیں اسے ابھی عرض کروں گا تو یہ خوف کے لفظ کی نسبت اللہ کی طرف وہ صرف لفظی بحثی کے تقو کا ترجمہ یہ ہوتا ہے یعنی ورنہ یہ لفظ کے اللہ سے ڈرو بہرحال یہ لفظ قابل اعتراض ابھی تک تو نہیں محسوس ہوتی ہزاروں دفعہ ہم کہیں گے اللہ سے بلاؤ سب نہیں ڈرتا یا اللہ سے ڈرنا چاہیے یوں کہیں گے مگر اب سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے حضور یہ ڈر کی لفظ جس جس محل پر استعمال ہوتی ہے وہ اس چیز کی کسی بلندی اور رفعت کا پتہ نہیں دیتی دیکھیے کس کس کن کن چیزوں سے ڈرتے ہیں ایک ڈرا جاتا ہے ان چیزوں سے جن کی طبیعت میں اذیت رسانی ہو مثلا سانپ اور بچھو سے آدمی ڈرے گا شیر اور بھیڑیے سے ڈرے گا ایسی چیز سے ڈرے گا جس کی فطرت میں طبیعت میں ایذا رسانی ہو ایک ڈر کا محلے استعمال یہ ہے ایک ڈر کا محلے استعمال یہ ہے جو اجنبی ہو جس سے معیار نہیں معلوم سابقہ نہیں معلوم کہتے ہیں بھائی نیا حاکم آیا ہے ڈر معلوم ہوتا ہے نہ جانے کس بات پر خفا ہو جائے معیار طبیعت نہیں معلوم تو جس سے کوئی سابقہ نہ ہو اس سے آدمی ڈرتا ہے اور ماشاءاللہ اردو زبان اب یہ جو لاہور ہے یہ کچھ حیثیتوں سے اردو کا ایک مرکز ہونے کا دعوے دار لاہور بھی رہا ہے اور ماشاءاللہ مجمع میں یو پی کے لوگ اور خاص لکھنؤ کے اور دہلی جو خاص مرکز اردو کے ہیں وہ بھی موجود ہیں میں کہتا ہوں تیسرا محل استعمال ڈر کا کیا ہے محیب و قریب المنظر چیز سے جس سے یہ لفظ ہے کہ یہ ڈراؤنی چیز ہے یہ ڈراؤنا پن یہ کیا ہے ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے جسے اللہ کی طرف نسبت دے سکی ہے کوئی معنی ڈر کے ایسے نہیں ہے جن کو بغیر معاذ اللہ کے خدا کے ساتھ کہیے ان چیزوں سے ڈرا جاتا تھا جو ایذا رساں ہو اور وہ کہ سبقت رحمت ہو غضب جس کی رحمت غضب کے آگے آگے ہے جس کے لیے کہنے والے نے کہہ دیا کہ رحمت حق بہا نہ می جویت رحمت حق بہا نہ می جویت تو جو ایسی رحیم کریم ذات ہے اس سے ڈرنا کیسا کیا معاذ اللہ وہ اقرب صفت ہے کہ نیزنی اس کا کام ہو کیا وہ معاذ اللہ شیر اور بھیڑیے کی طرح کھاونے والا ہے کیا وہ سانپ کی طرح ڈسنے والا ہے تو یہ تو وہ مفہوم ہے جس کے لحاظ سے کسی صورت سے سایہ نشان الہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کی طرف डर की निस्बत दी जाए, वो तो बारगाह इलाही में रहमत हक से मायूस होने को भी कुफर करार दिया गया है। कहा गया कि रहमत हक से मायूस होना भी कुफर है। तो जो ऐसी ज़ात हो रहीम और करीम, और जिसके लिए मजहबी रिवायात में वाक़यात मौजूद हैं, क़ारून सरकशी की, सरसादी की, जनाब मूसा ने दुआए बद की और उस पर गज़ब नाज़िल हुआ, और वो मैं अपने खजानों के अपनी दौलत पर उसे नाज था, तो वो उसके खजानों समेत ज़मीन को हुक्म हो गया कि उसे निगल ले। तो अल्लाह ने उसे मौका अजाब लाने के बाद भी दिया कि अब उसकी आंखें खुल जाएं, तो पहले घुटनों तक गर्क हुआ, घुटनों तक धंसा। उसने कहा ये मूसा रहम करो, अब मैं बाज आया। जनाब मूसा ने कहा अरे अब जब पूरी अमल गुजारी, फिर खालिक ने कहा था कि हम जमीन को तुम्हारे कब्जे में दिए देते हैं, तुम जमीन से काम लो जो चाहे लो। उन्होंने फिर कहा कि निगल ले, अब की जमीन ने कमर तक निगला, कमर तक वो धसा। फिर उसने पुकारा, फिर कहा कि मूसा रहम करो। इन्होंने कहा जमीन से अरे निगलती नहीं है। आखिर में जाके वो पूरा गर्क हुआ। अब यही चीज़ें हैं कि गुनाह नहीं है करके औला इसी का नाम होता है, जो गुनाह न हो मगर किसी शान बुलंद के तकाजे के खिलाफ हो। अब जो कोहे तूर को मुनाजात के लिए जाते हैं तो एक दफ़ा सजा देते हैं जवाब नहीं आता, दूसरी दफ़ा पुकारते हैं, तीसरी दफ़ा सबब की आवाज़ दी कि मैंने क्या कसूर किया। इरशाद हुआ कि मूसा वो हर दफ़ा तुम्हें पुकारता रहा, एक दफ़ा अगर मुझे पुकार लेता। और आप ये बोला था फिर मैं लगा सुबह ये सब मासूमीन ने उसके रहमत से नुमाया करने के लिए वाक़ बताए, वरना उस वक्त के वाक़ हमें कहाँ मालूम होते। और फिर आखिरत के बाद वाक़ बताए, यूँ होगा यूँ होगा, तो वो सिर्फ दिलचस्पी के लिए थोड़ी बयान किए हैं, हमें मुतासर बनाने के लिए इस रुख से कि मायूस ना हो। मायूस होना भी फिर आदमी को बेबाक बना देता है कि जब हमें दोज़ख में जाना है तो अब जो चाहे करें। इसलिए ये नाउम्मीदी भी इस्लाह के लिए मुझे है, नुकसान रखा है। इसीलिए कहा गया कि ईमान निस्फ़ान निस्फ़ुन खौफ निस्फ़ुन रजा, ईमान के बराबर के दो टुकड़े हैं, आधा खौफ है आधी उम्मीद। इसे रोज़मर्रा की मिसाल में से जो तालिबे इल्म भी समझ सकते हैं कि होता है निज़ाम, बाद लोगों को कहते हैं कि हमसे तासुब है, यह है कोई वजह होती है कि जना कोई लौटा है तालिबे इल्म के, उसे यकीन है कि चाहे जितनी मेहनत करूं मगर फेल होना मेरा ज़रूरी है, तो ये क्यों मेहनत करेगा। समझता है कि मेहनत करूंगा तब भी फैलूंगा। एक कोई है जिसको कुछ असबाब से यकीन है कि मैं चाहे मेहनत करूं या न करूं लेकिन मैं फेल हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसी बातें हैं कि मैं नामुमकिन है कि फेल हूं, तो ये भी क्यों मेहनत करेगा। वो मेहनत न करेगा बेकार समझ के, ये मेहनत न करेगा बेजरूरत समझ के। बजू ही समझ लीजिए कि अगर किसी बंदे ने अल्लाह की रहमत को बस सामने रखा और ये कहा कि मुझे सज़ा मिल ही नहीं सकती, بھلا مجھے کہاں وہ سزا دے گا؟ تو اس کے معنی پھر جو دل چاہے گا وہ کرے گا کہ مجھے سزا مل ہی نہیں سکتی، مجھے تو بہرحال جنت میں جانا ہے۔ ہمارے بہت سے عوام اسی خیال میں کہ جنت کے دروازے ہمارے منتظر ہیں، وہ ادھر پہنچے اور ادھر دروازے خود بخود کھل گئے۔ تو جب اتنا اعتماد کر لیا کہ بہرحال ہمیں بخش ہونا ہے، تو پھر کیوں ضبط نفس کریں، کیوں اپنے منمانی باتیں نہ کریں، کیوں اپنے نفسانی خواہشوں کو پورا نہ کریں؟ تو یہ چیز بھی سب میں قاتل ہے اصلاح نفس کے لیے۔ اور اگر کسی واعظ نے آ کے اتنے دوزخ کے عذاب سنا دیے اور اتنا نا امید بنا دیا کہ وہ سمجھے کہ ہم تو کسی رخ سے جنت میں جائیں گے نہیں، تو پھر بھی کہیں کہ کیا فائدہ نماز پڑھنے سے، کیا فائدہ روزہ رکھنے سے، ہم تو بہرحال دوزخ میں جائیں گے، تو معلوم ہوا کہ وہ اس طالب علم کے مثل ہو گیا جسے یقین کامیابی کی بنا پر محنت کرنا نہیں تھی، یہ اس طالب علم کی طرح ہو گیا جسے کامیابی سے نا امیدی کی بنا پر محنت بیکار معلوم ہوئی، لہذا نہ وہ اپنے کو نیکوکار اور اچھا آدمی یا اچھا مسلمان یا اچھا علی کا ماننے والا بنا سکتا ہے، نہ یہ بنا سکتا ہے۔ لہذا امیدوار بھی رہنا چاہیے اس کی رحمت سے، اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے کردار کی بنا کے اوپر توبہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، توبہ کا اندیشہ بھی ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں بے شک بڑی ہستیاں ہیں جو ہمارے سفارش کرنے والی ہیں، لیکن اپنے کردار کی وجہ سے منہ رکھیے ایسا کہ ان سے کہہ سکیے۔ تو بہرحال خوف یہ لفظ ناقابل انکار ہے اللہ کے لیے خوف کی لفظ کا استعمال، مگر مطلب تو سمجھنا چاہیے۔ جس جس قسم کا خوف ہم نے دیکھے سب اللہ کی شان کے خلاف، اس قسم کا اس چیز سے ڈرتے تھے جو ایزا رسا ہوں، میں نے کہا کہ اس کی رحمت غضب کے آگے آگے، اس سے ڈرنا کیسا، اس سے ڈرتے تھے کہ جس سے صادقہ نہ پوا ہو، اجنبی ہو، نیا حاکم اور جس کی آغوش رحمت میں آنکھ کھولی ہو، جس کے گہوارہ تربیت میں پرورش پائی ہو، ارے ماں باپ کو بھی محبت اس نے پیدا کی، کسی نے پرورش کی تو اس کو پرورش کا جذبہ اس نے پیدا کیا، لہذا اصل مربی تو وہ ہے۔ اور اسی لیے ایک فرق ہے عیسائیوں کی اصطلاح میں اور مسلمانوں کی اصطلاح میں، کہ عیسائی اسے اب کہتے ہیں یعنی باپ، اور مسلمان اسے رب کہتے ہیں یعنی پروردگار۔ یہ اب کہنا، باپ کہنا، یہ بس سبب وجود کو بتاتا ہے، سبب بقا کو نہیں بتاتا، یہ رشتہ ماضی ہے۔ بہت سے افراد ہیں جو پیدا ہوئے ہیں اور باپ ان کے بچپن ہی میں دنیا سے اٹھ گئے، بلکہ خود ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو باپ کو دنیا سے اٹھنے کے بعد دنیا میں انہوں نے قدم رکھا، ولادت ان کی ہوئی ہے، آپ کی ولادت سے پہلے ان کی وفات باپ کی ہو گئی تھی، سب آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ تو باپ صرف سبب وجود ہوتا ہے، سبب بقا نہیں ہوتا. لیکن رب، رب کے معنی ہیں پرورش کرنے والا. اب ماضی کا رشتہ تھا، رب حال کا رشتہ ہے، یعنی ہر سانس ہماری یہ اس کے ممنون احسان ہے. ایک ذرا سی اس کی توجہ کی نگاہ ہم سے ہٹے تو ہم ہست سے نیست ہو جائیں، ہمارا وجود ختم ہوتا ہے. تو یہ ربوبیت جو ہے یہ رشتہ حال ہے، یہ ہر لمحہ حیات میں ہے ربوبیت کا رشتہ. تو جس کے گہوارے رحمت میں سانسیں لے رہے ہیں وہ کوئی اجنبی ذات ہے کہ اس سے ڈریں؟ صلوات دیجیے بولے. اور پھر اس سے ڈرتے تھے کہ جو میں نے کہا قریب المنظر ہو، ڈراؤنی شکل رکھتا ہو، اور جو کمال مطلق ہے، جمال محض ہے، جہاں حسن کے سوا خوبو کا گزر نہیں، جہاں خیر کے سوا شر کا کوئی آنے جس کا پہلو نہیں، تو حضور والا ایسی ذات سے ڈرنا. تو معلوم ہوتا ہے کہ ڈر کی لفظ ہم کہہ رہے ہیں، ڈر کے معنی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈر کس معنی سے. تو میں نے جو تلاش کیا تو بس ایک محلے استعمال ڈر کی لفظ کا ملا جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں اس ڈر کے معنی جو اللہ کے ذات کے ساتھ ہمارا استعمال. وہ یہ بھی محاورہ کہتے ہیں، ہماری زبان پر آتا ہے کہ وہ بیٹا اپنے باپ سے بہت ڈرتا ہے. یہ بیٹا جو باپ سے ڈرتا ہے، نہ تبن ایزا رسا ہونے کی وجہ سے ڈرتا ہے، نہ اس لیے ڈرتا ہے کہ کبھی سابقہ نہیں پوا، نہ اس لیے ڈرتا ہے کہ کریہ المنظر ہے. اس ڈر کے معنی ہے احساس عظمت. صلوات دیجیے بلند. بس جس مفہوم کے لحاظ سے بیٹا باپ سے ڈرتا ہے، جو صحیح بیٹا ہو، جو نیک بیٹا ہو، وہ جس طرح باپ سے ڈرتا ہے اسی کا کمال نقطہ وہ ہے جس کی بنا پر بندے کو اپنے پروردگار سے ڈرنا چاہیے. اور اسی لیے جو بوے سے بوے مجرم اور گنہگار ہیں وہ بالکل نہیں ڈرتے، اور جن کے دامن عصمت پر کسی گناہ کا داغ نہ تھا وہ سب سے زیادہ ڈرتے. صلوات بھیجیے بلند دارا. پھر بلند آواز سے صلوات. خوف الہی میں ان کے مناظر ہیں دنیا کے دیکھے ہوئے، خوف الہی میں ان کے مظاہر ہیں جو آنکھوں کے سامنے آئے، خوف الہی کے ان کے واقعات ہیں. یہاں تک کہ بعض وقت ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اس کی نوعیت کیا ہے. امام زین العابدین آپ کی دعائیں صحیفہ کاملہ کی، صحیفہ سجادیہ کی، امیر المومنین علیہ السلام کی کیا کلام ہے دعائے کمیل، جو شب جمعہ اب تو ایرانی حضرات کے بدولت بہت زیادہ رواج اس کا ہمارے یہاں بھی ہو گیا ہے، شب جمعہ میں दुआए कमैल, वरना हमेशा बात लोग पढ़ते थे, लेकिन अब उसको इज्तिमाई तौर पर अक्सर कहा जाता है। तो दुआए कमैल के अल्फाज तर्जुमे में देखिए, असल में असल हकीकत हालांकि तर्जुमे से पूरी नुमाया नहीं होती, वो कैफियात नहीं आते तर्जुमे में, मगर फिर भी कुछ अंदाज़ा तो हो ही जाएगा कि उसकी नौयत अल्फाज की देखिए, सहीफ़े कामिला की दुआएं इमाम की देखिए, यानी मुझे तो उर्दू ज़बान में उसके अदा करने के लिए उस कैफियत के जो उन अल्फाज से नुमाया होती है कि जैसे बिल्कुल मालूम होता है कि जब्बार और कहार हाकिम के सामने कोई मुजरिम खड़ा हुआ थर थर काँप रहा है। वो तजर्रो जारी वो बारगाह इलाही में इल्तिजा अपने खताओं के माफ़ होने करने के लिए, और ये उसकी नौयत वाजवा समझ में नहीं आती कि क्या नौयत इसकी क्या है। यहाँ तक के लोग सवाल करते हैं, जाहिर है जो किसी की समझ में नहीं आएगा उसका तरीक़ा यही है कि वो हमसे पूछेगा। तो जब हमसे कोई पूछता है या किसी भी इस लिबास वाले से, तो साहब अब हम कहें कि हमें खुद नहीं मालूम, हमारे नहीं समझ में आता, तो ये गोया अपनी ज़रा अना के ख़िलाफ़ बात होती है। फिर ये कि वो बेचारा फिर करे क्या, अगर हम भी ये कह दें तो वो फिर किधर जाए। तो अब इसलिए ये अक्सर कह दिया जाता है, कि वो पूछता है तो कह देते हैं ये हमारे समझाने के लिए, हमारे समझाने के लिए, हमें सिखाने के लिए ये बातें हैं, ये मुनाजात है, ये दुआ है, ये हमें बताने। मुमकिन है कि उसकी तसल्ली हो गई हो, मुमकिन है कि वो खामोश हो गया हो, और तसल्ली नहीं भी हुई तो लाजवाब हो गया हो, चुप हो गया हो, मगर क्या वाकई ये जो हमने उसे समझाया है गोया, तो हम खुद भी इसे समझे हैं। मैं कहता हूँ तज्जिया कीजिए इसका, इस अपने हमारे जवाब को कि हमने कहा कि हमारे बताने के लिए, हमारे सिखाने के लिए, हमारे समझाने के लिए ये बातें हैं, तो तज्जिया इसका कीजिए। तज्जिया इसका ये होता है कि ये कैफियतें हकीकतन सारी नहीं होती थी। अमीरुल मोमिनीन के लिए है कि मार गदीदा की तरह कांपते थे और नोहा करते थे और इस तरह से रोते थे, तो हमारे जवाब का नतीजा तज्जिये के बाद ये होता है कि ये कैफियतें वाकई नहीं पैदा होती थीं, ये मसलहतन हमारे सिखाने के लिए, मसलहतन हमें समझाने के लिए ये कैफियतें पैदा की जाती थीं अपने में, ये होता है नतीजा। पहले तो बग़ैर मेरी तशरीह के अंदाज़ा कीजिए कि अब ये उनकी शान के लायक बात रही कि ये गोया मसनूई कैफियत, ये होते थे हमें सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए। अब एक तो एक पहलू इसका इस वक्त अर्ज कर रहा हूँ कि हमें बताने के लिए ये मसनूई कैफियत माज़ अल्लाह उन्होंने पैदा कर ली, और वहाँ हमारे उसूल दीन में शुभा पैदा हो गया जो आज बेचैन होकर लोग हमसे पूछने लगे कि ये क्या कहा, तो उस नफे के साथ ये नुकसान भी तो हुआ उस मसनूई कैफियत की वजह से। तो साहब ये मसनूई कैफियत, मैं कहता हूँ कि आप वाकयात का दायरा लीजिए जो आप सुनते रहे हैं। अबू दर्दा ने देखा कि सज्जा खालिक में है, अमीरुल मोमिनीन का जिक्र है, सज्जा खालिक में है और जिस्म मेरे मिसले चोबे खुश्क है बेहिस्सो हरकत, और वो रोते हुए खाने सईदे आलम पर आए और उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने दुनिया से रहलत फरमाई। हजरत सईदे आलम परेशान हो जाती है, लेकिन मुमकिन है सबब यह हो कि रसूल के बताए हुए इतलात से मालूम था कि आपकी शहादत किस तरह होगी और बहरहाल परेशानी में आपने ये कहलवाया कि ये तो तुमने गोया राय कायम की है, ये तुम इस्तिलाह जो दे रहे हो कि वफात हो गई, ये तो तुमने राय कायम की है, कैफियत जो देखी हो वो बताओ। तब उन्होंने कहा कि कैफियत जी ये है कि सजदे खालिक में है और जिस्म मिसले चौबे खुश्क है, बेहिस्त हरकत बिल्कुल, सांस भी बंद है। तो ये जब उन्होंने कैफियत बताई तो सैयद आलम ने फरमाया कि अबुल हसन की अक्सर मेहराब इबादत में यह हालत हो जाए। सलावत भेजिए बुलंद आवाज। मैं कहता हूँ कि अबू दर्दा ने उम्र में एक दफा देखा और सैयद आलम ऐसी सिद्दीका ने गवाही दी कि अक्सर मेहराब इबादत में यह हालत हो जाती है। तो अब क्या हकीकत रही हमारे इस जवाब की कि हमारे दिखाने को यह था? देखने वाले ने तो उम्र में एक दफा देखा और अक्सर वो हालत हो जाती है जिसकी राजदार सिर्फ सैयद आलम है। तो अब क्या हकीकत रही हमारे उस जवाब की कि ये हमारे समझाने के लिए है, हमारे बताने के लिए, दिखाने के लिए? और दूसरा वाकया अब इसका अक्स है, यानि सैयद आलम सलामुल्लाह अलैह जब आपका वक्त वफात करीब पहुंचा है और अमीर उन्होंने तशरीफ लाए हैं, तो वो वसीयतें आप सुना करते हैं जो वसीयतें हजरत सैयद आलम ने की हैं, मगर एक वसीयत आमतौर से बयान नहीं होती इसलिए कि उसमें वो मजलिसी अंदाज नहीं है जो गिरियो बुका कर मसलन जो पहलू है वो उससे नहीं पैदा होता, तो वो नहीं उमूमन नहीं बयान होती कि सैयद आलम ने एक शीशा अमीरुल मोमिनीन सलाम के बोतल समझिए वो सिफर की और ये वसीयत की गई से मेरे साथ कब्र में रख दीजिएगा। तो देखिए वो इल्म इमामत अलग चीज़ होता है लेकिन आम तौर से निज़ाम हयात असबाब ज़ाहरी वाले इल्म पर मबनी था, इसलिए दरियाफ्त की जाती थी, बात मालूम की जाती थी, तहकीक की जाती थी, गवाहियाँ ली जाती थी, ये सब आईन के तहत में था। तो अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि ये शीशे में क्या है, तो सैयद आलम ने फरमाया कि मैंने अपने पितर बुजुर्गवार से सुना था एक दफ़ा कि आखिरत में एक मंजिल है जिससे वही लोग गुजरेंगे जो खौफ खुदा में रोए हों। तो ये अबुल हसन ये मेरे वो आंसू हैं जो मैंने खौफ खुदा में बहाए हैं। अब हर साहिब अक्ल गौर करे कि फितरी तौर से जो आंसू बहेंगे वो सब शीशे में नहीं आ सकते, कुछ रवा हो तो के चले जाएंगे, कुछ आएंगे शीशों में, तो जो महफूज हो सके वो इतने थे जो शीशे के अंदर जिसका ज़खीरा है। और ये आंसू इस तरह बहाए गए थे के असबाब ज़ाहरी से अमीरुल मोमिनीन तक से रात से, वरना आप पूछते क्यों कि इसमें क्या है? तो अब मैं क्यों कर कहूँ कि ये कैफियतें फ़कत हमारे दिखाने के लिए होती थी, ये कैफियतें हमारे समझाने के लिए होती थी? मालूम होता है कि ये सही कदिया नहीं है, हकीकत में यह है कि जितना एहसास अजमत इलाही का इनमें था तो तमाम अपने तमाम सरमाए इसमत के साथ जो इताअत है उसको कम समझते थे उसकी बारगाह में, लिहाजा तौबते थे उस तरह جیسے کوئی مجرم اپنی کوتاہیوں پر توپتا ہے، یہ احساس عظمت الہی ہے جس سے یہ کیفیات پیدا ہوتی ہے. پھر بنے لگا تو پہلے بات بس آج پہلا دن ہے اور سب کو معلوم ہے کہ میں سفر سے ابھی آیا ہوں، تو آپ کے توجہات تو متقاضی ہیں کہ سلسلہ جاری رہے، مگر اب زیادہ آگے نہیں بولنا چاہتا. یاد رکھیے کہ جس شخص کو یہ تصور ہو گیا کہ ہم تو بڑی عبادت کر چکے، بہت عبادت ہم نے کی، تو اس کا دل بھر جائے گا، وہ اب مزید عبادت کو سمجھے گا کہ بہت کر چکے عبادت ہے کیا. چونکہ میں نے کہا کہ اس کی عظمت کے سامنے اپنا عمل کم معلوم ہوتا تھا، لہذا دل نہیں بھرتا تھا جتنا بھی کہ عبادت کر لیں. لیکن یہ کہ حسرت اور تمنا ہے کہ اور عبادت اس کی ہو جائے جتنی ممکن ہو، ورنہ میں کہتا ہوں کہ زندگی کی آخری رات آخر کیوں مانگی گئی؟ بالکل متفق علیہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ 9 محرم کے قبل برابر سلو کی گفتگو تھیں اور امید ہو گئی تھی کہ اب طے ہو گیا. ادھر کا سردار جو تھا اس نے یہی لکھ دیا تھا وہاں کہ اب بنا جنگ کوئی نہیں رہے، حسین یہاں تک تیار ہو گئے کہ میں ملک چھوڑ دوں گا، میں کسی اور ملک میں چلا جاؤں گا. اس کی وجہ سے ہمارے قدیم روایات میں ذاکرین برابر پہنچتے تھے اور لوگ سنتے تھے کہ مولا نے فرمایا تھا کہ میں ہندوستان چلا جاؤں. اب اس وقت کا ہندوستان تو وہ ہے جس میں کہ جز آپ کا پاکستان بھی ہے، وہ اب لوگوں نے اس کو بدل کے میں نے دیکھا کہ سرخی تھی کہ اس میں ہند کو سندھ کر دیا گیا ہے، تو حقیقتیں سیاستوں سے بدلتی نہیں ہیں. اب نام تو یہی تھا، اس وقت یہ قصے ٹکڑے الگ کب تھے جو آپ اپنے کو بیگانہ سمجھیے، تو وہ یہ مگر تاریخوں میں اصل میں نام ہے ہی نہیں، یہ ذاکرین کہا کرتے تھے. ورنہ اس میں تو یہ ہے کہ کسی دور ترین سرحد پر، دور دراز سرحد پر مجھے جانے دو. یہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس نے لکھا کہ اب کوئی بنا جنگ نہیں ہے، اور ابن زیاد کو یہ خط پہنچا تو پہلا تاثر اس کا بھی یہی تھا کہ ہاں واقعی اب اس کے بعد تو کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر اس وقت دربار میں سمر موجود تھا. تبری جو قدیم ترین تاریخ اس وقت ہے، بڑی تاریخ ہمارے ہاتھ میں، اس میں ہے کہ وہ شمر نے کہا کہ وہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ جا کے حسین سے مل گیا ہے، اور وہ تو آدھی آدھی رات تک گفتگویں ہوتی ہیں، اور یہ یعنی اس کی وفاداری کو اس نے مشکوک بنا دیا. یہ ہوا ہے جیسے ایک رئیس دوسرے رئیس سے، تو اس میں وہ بھی مضمر ہے کہ اس سے بدزن گویا اس کو کر دیا. اب یہ ایسی مفسدانہ اس نے تقریر کی، اس وقت حسین چلے گئے تو بھی گرد قدم بھی نہ ملے گی، اور اس وقت تو بالکل قابو میں ہیں، اس طرح کہ اب اسی غیظ و غضب میں کہ وہ جا کے مل گیا ہے اور ہمیں دھوکہ دیتا ہے، اس نے غصے میں وہ خط لکھا کہ ہم نے تم کو صلح کی گفتگو کے لیے نہیں بھیجا ہے، نہ اس لیے کہ تم ان کی سفارش ہمارے یہاں کرو. یہی الفاظ ہیں اس خط کے تبری میں کہ سفارش ان کی کرو ہمیں، ہم نے تو اس لیے بھیجا ہے کہ بس ان کے سامنے غیر مشروط اطاعت پیش کرو، اگر اطاعت کر لیں تو پھر انہیں بھیج دو، پھر جو مناسب سمجھے گا سمجھیں گے وہ ہم کریں گے، اور اگر ایسا نہ ہو تو بس پھر تم ان سے جنگ کرو. یہ خط شمر لے کے 9 محرم کی سپہر کو आया है। और अब ये चीज़ें मंतिक और फलसफे से समझ में नहीं आती, ये बस राग हैं दिली लगाव के, कि एकदम से उसने हमला कर दिया। वो जानता था कि ये शर्त हुसैन नहीं पूरी करेंगे, हरगिज़ मुमकिन नहीं कि वो हथियार डाल दें, हरगिज़ नहीं मुमकिन कि भैया से यजीद कर लें, ये सब कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा अब ये भी धड़का लगा था कि ये शिमर मेरे खिलाफ गोया बदजन बना चुका है, उसने महसूस कर लिया था। तो अब जल्दी हो गई, एकदम से बग़ैर इत्तला के हमला हो गया। अब असहाब सब खेमे के बाहर हैं, अजीज सब खेमे के बाहर हैं, मगर घोड़ों के टापों की सजा पहले ज़ैनब के कान में जाती। फरमाती हैं कि देखो, फिज़ा से इरशाद फरमाती हैं कि देखो भाई क्या कर रहे हैं। फिज़ा आई, जाके बताया कि तन्हा है, कोई है नहीं पास, मगर नमाज असर के बाद जाकर मुँह खेमा से तकिया करके बैठ गए हैं और ज़रा नींद आ गई है, आराम फरमा रहे हैं। बस ज़ैनब आई, कहा भाई भाई हमला हो गया। अब इमाम ने आँख खोली तो जबान पर था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस ज़ैनब, जनाब ज़ैनब ने कहा क्यों, क्या आप अपने मरने की खबर सुनाते हैं? इमाम ने महसूस किया कि अब बहलाने का वक्त नहीं है बहन के, अब तो मुस्तकबिल के मुकाबले के लिए तैयार करने का वक्त है। तो फरमाते हैं कि मैंने अभी नाना को ख्वाब में देखा था कि फरमा रहे हैं कि अब हुसैन तुम मेरे पास आया चाहते हो। बस एक दफ़ा ज़ैनब ने गरेबान पर हाथ डाला और ज़मीन पर पछाड़ खा के गिरी। और अब मौला ने तसल्ली क्या दें, बिल्कुल जैसे पुरसा दिया जाता है, यही अंदाज होता है पुरसे का। किसी का भाई चला गया, आपने कहा अब्बास को याद करो। किसी का बेटा दागे जुदाई ले गया, आपने कहा अली अकबर को याद करो। अब मौला क्या कहें, मौला बहन को ताजियत अदा कर रहे हैं, जानते हैं कि असर के बाद कोई पुरसा देने वाला नहीं होगा। तो फरमाते हैं बहन, हमारे नाना हमसे बेहतर थे वो नहीं रहे, हमारी माँ हमसे बेहतर थी वो नहीं रही, हमारे बाप हमसे बेहतर थे वो नहीं रहे, हमारे बड़े भाई हमसे बेहतर थे वो नहीं रहे। जैसे इन सब को सब्र कर लिया, वैसे ही हमें भी सब्र करना। अब मौला ने तो पुरसा अदा कर दिया और ज़ैनब ने मरसिया को दिया। इन्होंने कहा कि भाई जब नाना का साया उठता है तो चार से दिल को संभालने वाले, जब माँ गई हैं तो बाप थे दिल को तकलीफ देने वाले, जब बाप का साया उठा तो दो भाई थे बाजू संभालने वाले, जब भाई हसन गए तो खुदा हुजूर को सलामत रखे, आप थे तो अब आप ना हो तो कौन है। और अब हजरत ज़ैनब ने ये कहा कि अल्यौम माता जद्दी मोहम्मद मुस्तफ़ा, अरे मेरे नबी को आज मेरे नाना भी दुनिया से उठ रहे, आज मेरी माँ भी जा रही हैं, आज मेरे बाप भी जा रहे हैं, आज मेरे बड़े भाई भी जा रहे हैं, यानी आप जिंदा थे तो सब जिंदा थे मेरे नज़दीक, और अब आप नहीं तो मेरे नज़दीक कोई नहीं। और अब मौला ने अंदाज बदला और आपने इरशाद फरमाया कि बहन, अरे तुम्हें, तुम जानशीन फातिमा हो, मैं तुम्हें अपने हक की कसम देता हूँ कि मेरे बाद गरेबान न फाड़ना, मेरे बाद मुंह पर तमाचे न मारना, मेरे बाद वावेला कह के नौहा न करना। मुझे मालूम है कि गलत फायदा उठाया जाता है इन जुमलों से, मैं कहता हूँ अगर ये आम अहकाम शरा होते तो अपने हक का वास्ता देकर कसम देने की ज़रूरत क्या थी। ये तो नहीं कहा कि नमाज पढ़ती रहना, ये तो नहीं कहा कि ज़कात देती रहना, ये तो नहीं कहा कि रोज़े रखती रहना। मालूम होता है कि ये आम अहकाम शरा न थे, बल्कि ज़ैनब के खुसूसी मौक़िफ की हैसियत से ये वसीयतें थीं कि अगर ज़ैनब मेरी ऐसी ही रही तो सकीना को कौन संभालेगा। अगर ज़ैनब का यही आलम रहा
تو پھر سید سجاد کو سہارا کون دے گا؟ یہی عالم رہا تو اس کشتی کو ساحل تک کون پہنچائے گا؟ اس قافلے کو منزل تک کون لے جائے گا؟
اجرکم اللہ. مگر جس لیے میں نے اس واقعے کو شروع کیا تھا ابھی وہ باقی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اتنی دیر میں عباس آئے. اب اس ذکر کو یہاں کے ممکن ہے جنہوں نے آٹھ محرم سے میری تقریر دیکھی ہو اس میں یہ جز آیا تھا. نہ تو حضور والا اب عباس آئے اور اب عباس نے کہا کہ مولا حملہ ہو گیا. یاد رکھیے کہ صفحہ تاریخ پر لفظیں آتی ہیں لہجہ نہیں آتا. اب یہ آیا حملہ ہو گیا, یہ کیا معنی ہے؟ کیا اطلاع دے رہے ہیں کہ حملہ ہو گیا؟ اطلاع دے رہے ہیں تو اتنی دیر میں آئے ہیں اور پھر یہاں باتیں وہی ہو رہی ہیں. اطلاع دینے کا محل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ اطلاع دینا نہیں ہے, یہ دوسری محرم کو مولا نے کہا تھا کہ میں ابتدائے جنگ نہیں کرنا چاہتا, تو یہ اطلاع نہیں دے رہے ہیں. کہتے ہیں مولا حملہ ہو گیا, یعنی بس اب تو کوئی رکاوٹ نہیں رہی. یہ تقاضا ہے اجازت جہاد کا کہ مولا حملہ ہو گیا. بے شک اصولاً بس پورا حال تھوڑی اس کو بولنا ہے, حالانکہ اس دن بھی وہ نکال دیا گیا حال, وہ اشاعت اس کی نہیں بھی, لیکن اب آج وہ پورا حال تو بھی حل کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ اب بے شک آئینی طور سے مولا کے پاس جواب نہیں تھا, یعنی اصولاً بے شک جو شرط تھی وہ پوری ہو گئی, مگر حکمت امام یہ تھی کہ اس وقت جنگ نہ ہونے پائے, کیونکہ اگر اس وقت جنگ ہو جاتی تو ہنگامی طور پر تھی. لہذا ظالموں میں سے کچھ کہہ سکتے تھے کہ وہ تو ایک دم جنگ ہو گئی, اگر موقع ملتا تو ہم اس ظلم میں شریک نہ ہوتے, اور ساتھ والوں کے متعلق غلط فہمی رہ جاتی کہ وہ تو ایک دم حملہ ہو گیا سب پھنس گئے, ورنہ موقع ہوتا رہنا کتنے ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے, بھلا کوئی ٹھہر سکتا تھا اس موقع پر؟ مولا نے ایک سب کا موقع دے دیا, ظالم و مظلوم دونوں کو. اب ادھر والا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم پھنس گئے تھے کیا کرتے, کیونکہ شریک ظلم نہ ہوتے, اور ادھر والوں کے متعلق کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ موقع ملتا تو کتنے چلے جاتے. ایک رات کا موقع اختیار کے صرف کرنے کا دونوں کو دے دیا, اور یہ ایسے بے وفا تھے ادھر والے کہ ان میں سے کسی نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, عام طور سے کہا جاتا ہے کہ پھر کچھ رات کو چلے گئے, لیکن اب اس وقت رات کو کوئی نہیں گیا ہے, جتنے تھے سب برقرار رہے. اب یہ خالص مجمع تھا, کسی کوئی ساتھ چھوڑ کے نہیں گیا, لیکن ادھر والوں نے امام کے اس رات کی قیمت ہور کی شکل میں آ گئی. اگر یہ رات نہ ہوتی تو ہور کہاں ہوتا؟ تو امام چاہتے نہیں کہ اس وقت جنگ ہو, مگر میں بارگاہ امام میں عرض کرتا ہوں کہ مولا ہاں ٹھیک ہے آپ اس وقت جنگ نہیں ہونے دینا چاہتے, لیکن التوائے جنگ کی درخواست کے لیے کسی بوڑھے مجاہد کو بھیج دیجئے, حبیب ابن مظاہر کو بھیج دیجئے, ارے جو جنگ کے لیے بیتاب ہے اسے التوائے جنگ کی درخواست کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں. اور میں کہتا ہوں یاد رکھیے کہ مولا کو تو اپنے عباس پر ناز ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بس مجسمہ غضب سے, حسین جانتے تھے کہ عباس کیا ہے, تو آپ کو ناز ہے, کہہ رہے میں جو چاہے کام لے لوں, مگر ہے کام بہت مشکل. عباس کی ایسی فطرت کے لیے اور اس وقت جس جذبے میں آئے ہیں اس کے لحاظ سے بہت مشکل کام ہے, مگر مولا نے کس حکیمانہ انداز میں گفتگو کی ہے. خدا کی قسم تاریخ میں مجھے خود عباس سے ان لفظوں میں گفتگو پہلے نہیں ملتی. عباس کے علاوہ علی اکبر تک سے گفتگو ان لفظوں میں نہیں ملتی. کیا لفظ ہیں؟ تبری کے صفحے پر یہ بھی لفظ ہیں کہ عباس سے کہتے ہیں کہ بنفسی انت یا اخی, میری جان تم پر قربان ہے میرے بھائی. میں کہتا ہوں مولا بس اب عباس سے جو چاہے کام لے لیجیے,
میری جان تم پر قربان اے میرے بھائی. ماشاء اللہ آپ نے گریہ کر لیا, مجلس ہو گئی. میں مگر میں نے بھی اس مقصد سے شروع کیا ہے, وہ تو ابھی باقی ہے. ان کے پاس جاؤ, ایک رات کی مہلت لے لو, کیونکہ خدا ہی جانتا ہے کہ میں اس کی نماز کو کتنا دوست رکھتا ہوں. ایک رات اور, پوری رات خدا کی عبادت کر لیں. دیکھیے عمر گزاری ہے عبادت میں, مگر ایک رات جو مل رہی ہے اس کی بڑی قیمت سمجھتے ہیں کہ یہ رات عبادت خدا میں گزر ہو جائے, گزر جائے. اور ماشاءاللہ مجلس ہو گئی ہے, مگر بس کچھ اجزاء اس رات کے کہ آج دل کی تمنائیں کیا ہو سکتی ہیں. سب کو معلوم ہے کہ آخری رات ہے زندگی کی, تو بہنوں کی تمنا ہوگی کہ بھائی زیادہ سے زیادہ وقت ہمارے پاس گزاریں. وہ جو کل بیوہ ہو جائیں گی ان کی تمنا ہوگی کہ بارش ہمارے پاس بیٹھ کے آئندہ کے لیے کچھ ہدایتیں کر جائے. ہاں پوری جماعت عبادت کرے گی تو ماؤں کی تمنا ہوگی کہ ہمارے نونہال ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں, ہم جی کھول کے انہیں دیکھ لیں. اور اہل عزا وہ بیٹی جو باپ کے سینے پر سونے کی عادت, اس کی تو آرزو تھی ہوگی کہ آج آخری بار اپنے باپ کے سینے پر سو جاؤں. روایت نہیں بیان کر رہا ہوں, جیسے چشم دل سے دیکھ رہا ہوں کہ سکینہ بیٹھی ہیں, بیویاں کہتی ہیں بیٹی رات بہت آ گئی ہے آرام کرو, سکینہ کہتی ہیں بابا تو آئے ہی نہیں. ماشاء اللہ ارجکم علی اللہ. بس ایک جملہ, یہاں پوری جماعت باسو بین راکن تبری کے الفاظ میں, باسو بین راکن وساج دن بقائم, پوری جماعت میں رات گزاری ہوں کہ کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی قیام ہے. کیونکہ ہمارے یہاں نافلہ نماز میں جماعت نہیں ہوتی, اس لیے کیفیتیں الگ الگ ہیں. ہر ایک بطور خود عبادت خدا میں مصروف ہے, رات پوری اس لیے گزاری ہے. لہم دبی ان کا دبی نحل, اس رات کے سناٹے میں ان کے تکبیر و تحلیل و مناجات کی آوازیں یوں گونج رہی ہیں جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آوازیں آیا کرتی ہیں. بس ارباب عزا شاید اسی جملے پر ختم کر دوں کہ ایک عام روایت آپ سنا کرتے ہیں, مگر یہ کہ میرے ضمیر نے اسے کبھی قبول نہیں کیا ہے. جب میں اس کے خلاف کہوں گا تو آپ کو یاد آ جائے گی روایت. حضور والا پوری جماعت کے لیے تاریخ کہہ رہی ہے کہ رکوع و سجود میں گزاری, تو جو شبیہ پیغمبر ہو, جس کے حسن سیرت کی گواہی حسین دے, اس کے لیے کوئی اور تصور ہو سکتا ہے؟ میرا دل تو یہ کہتا ہے, اور شاید اسی جملے پر ختم کر دوں, کہ لیلہ رات بھر منتظر رہی کہ میرا علی اکبر آئے. تو ذرا غور سے اپنے نوجوان کی صورت دیکھوں, مگر وہ تو باپ کے پہلو میں عبادت خدا.